أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے، اور خاص طور پر منافقین کا جو ایک منافقانہ کردار تھا اس کو بہت کھول کر واضح کر دیا گیا. وہی گفتگو ابھی آگے جاری ہے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، بڑے خوش ہو گئے وہ لوگ کے جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہا اور عمل نہیں کیا کہ نکلنا ہے اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کے لیے. وکریہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور یہ بات انہیں بڑی ناگوار گزر رہی تھی کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں. منافقین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ تینوں چیزیں جو تھیں انتہائی گراں تھیں. باقی یہ کہ نماز پڑھنے میں ان کا کچھ نہیں جاتا تھا. عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں حضور کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا تھا. وقالوا لا تنفروا في الحرب. اب دیکھیے ایک اور بات ان کی طرف سے قرآن پیش کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنی شدید گرمی میں کیوں نکل رہے ہو، مت نکلو اس گرمی میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب امتحان آتا ہے تو وہ اپنی پوری تمام لوازمات کے ساتھ آتا ہے. شدید گرمی تھی، قحط کا عالم تھا، کھجور کی فصل جو ہے بالکل پک کر تیار ہو چکی تھی، اگر اس کو نہ اتارا جاتا تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا. اب یہ تمام چیزیں تھیں کہ جو منافقین کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں، لہذا دوسروں کو روک رہے ہیں. لا تنفروا فی الحر، مت نکلو اس شدید گرمی میں. قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کہیں زیادہ شدید ہے اس گرمی سے جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل نہ کرنا اپنے آپ کو گویا کہ جہنم کا نوالہ بنانے کے مترادف ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں، فلیضحکوا قلیلا، اسے چاہیے کہ ہنسے تھوڑا. اس لیے کہ تمسخر استضاء ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو خود بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. جو تمسخر کرنے والا ہے وہ خود بھی تو ہنستا ہے نا. ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ یہ روئیں، اس لیے کہ ان کا جو انجام ہونے والا ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو پاؤں تلے روندا ہے، جزا بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہوگا ان کے کسب کا، ان کی کمائی کا. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم إلى طائفة منهم، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی پھر آپ کو کسی اور مہم کی طرف لے جانا چاہے، کسی اور گروہ کو جو ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دیں اور آپ کو لوٹا دے مہینہ کسی غزوے سے، بالکل صحیح سالم واپس آ جائے فاتح کی حیثیت سے، فاستأذنوک للخروج، اور وہ غزوہ کے جس میں آپ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں یہ لوگ پھر آپ سے آ کر اجازت طلب کریں، جھوٹی قسمیں کھائیں، ہیلے اور بہانے تراشیں، فقل لن تخرجوا معی ابدا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے. گویا کہ اب یہ نکلنا چاہیں بھی تو آپ روک دیں، اس لیے کہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے اگر یہ نکلے تو سوائے فتنہ پردازی کے اور کوئی کام نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ جاسوسی کریں گے مسلمانوں کی، دشمن کی قوم جو ہے جو سامنے ہے ان تک خبریں پہنچائیں گے. وفیکم سماعون لہم، جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ ان منافقین کے پردے میں اصل میں جاسوس موجود ہیں جو تمہاری خبریں جا کر پہنچاتے ہیں ان مشرکین تک، کفار کے لشکر تک. تو لن تخرجوا معی ابدا، اب آئندہ تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور نہ ہی کبھی تم قتال کرو گے ہمارے ساتھ. انکم رضیتم بالقعود، اس لیے کہ تم بیٹھ رہنے والوں پر ہی راضی ہو گئے. بیٹھ رہنے والے کون تھے جنہوں نے حضور کے اس پکار کو لبیک نہیں کہا، رد کر دیا، اور پیچھے ہی موجود رہے، پیچھے رہ جانے والے مخلفین بھی کہا گیا، اور ان کو جو ہے پھر پیچھے بیٹھ رہ جانے والے بھی کہا گیا. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس نے کہ پہلی مرتبہ بھی تم نے یہی کام کیا تھا، تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، بیٹھ رہنے والوں میں سے تھے. فقعدوا مع الخالفین، تو اب ٹھیک ہے بیٹھ رہو ان پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اب یہ ایک حکم دے دیا گیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر بڑا سخت حکم ہے، اور حضور اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے. اس کی شکل کیا تھی؟ حضور کو منع کر دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اب آئندہ کبھی ان میں سے کسی کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے. یا آخری نماز جنازہ جو حضور نے کسی منافق کی پڑھائی وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اس لیے کہ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ جو بہت ہی صالح اور متقی نوجوان تھے، صادق الایمان لوگوں میں سے تھے. وہ آئے کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، سے رئیس المنافقین کا انتقال ہو چکا ہے، تو اگر آپ تھوڑی سا جو ہے میری فیور کریں یا میرے حق میں کوئی بات کریں تو اپنا کرتا عطا فرما دیں، میں اپنے باپ کو ابا جان کو جو ہے اس کرتے میں جو ہے کفن دے کر دفنا دوں گا. کیا جب اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے اب حضور کا وہ کرتا کہ جو آپ کے جسم کے ساتھ بس رہتا تھا، تو یہ خیال ان کے ذہن میں آیا شاید اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کے جرم جرائم جو ہے ان کو معاف کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ آئے ہیں اپنے والد کے لیے حضور کا کرتا حاصل کرنے کے لیے، تو حضور کو منع کر دیا کہ حضور یہ کام نہ کریں، یہ بدبخت جو ہے اس نے جس طرح کہ آپ کو ٹارچر کیا ہے اور جس قسم کا اس کا کردار تھا تو اس کو حق نہیں پہنچتا. لیکن یہ کہ حضور نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی، اپنا کرتا دے دیا، لیکن ساتھ ہی یہ الفاظ کہے کہ یہ کرتا بھی اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ بہرحال اصل شے تو کردار ہے، جو اس نے اس دوران میں جو کچھ اس کا جو ہے آپ کا یہ باڈی لینگویج تھی یا جو کردار تھا، اصل فیصلہ کن شے تو وہ تھی. ولا تقم علی قبره، اور نہ ہی ان میں سے کسی منافق کی قبر پر آپ کھڑے ہوں گے استغفار کے لیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا. وماتوا وهم فاسقون، اور مرے اسی حالت میں کہ فاسق تھے. ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو مرعوب نہ کریں. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان مال اور اولاد ہی کے ذریعے اس دنیا میں انہیں عذاب دے. وتزهق انفسهم، اور ان کی جان نکلے اس حالت میں کہ وہ کافرون، کہ وہ اسی کفر میں تھے. حالانکہ دیکھیے کہ اس کی نماز جنازہ حضور خود پڑھا رہے ہیں، آپ کو منع کر دیا گیا آئندہ کہ آپ نے آئندہ جو ہے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی. اور کبھی اس طرح کا ہوتا تھا کوئی شخص اگر آتا تھا، دوسری چیز بھی حضور نے اپنے اوپر جو لازم کی تھی کہ وہ شخص جو مقروض مرا ہو یا اس کا انتقال ہوا ہو اس حالت میں کہ اس نے کوئی قرض لیا تھا، اس کے ذمہ قرض واجب الادا تھا، تو اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرتے تھے. تو لہذا ایسے موقعوں پر جب حضور کو انکار کرنا ہوتا تو کہہ دیتے صلی علی اخیکم، یہ تمہارا بھائی ہے، جا کر اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو. گویا کہ اب یہاں امکان تھا کہ ممکن ہے کہ اس کے ذمہ قرض ہو، اس بنیاد پر حضور نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، شخص بھی نہیں پڑھائی. اور دوسرا امکان جو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ منافق تھا، لہذا وہاں گویا کہ ایک مارجن موجود رہا کہ کسی کی نماز جنازہ کو پڑھانے سے اگر حضور نے انکار کیا تو اس میں دونوں امکانات تھے، یا تو مقروض تھا یا یہ کہ منافق تھا، لیکن حضور اس کا پردہ فاش نہیں کرتے تھے. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے اس بات کی حکم دیتے ہوئے کہ ایمان رکھو اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، وہی جہاد جس سے ان کی جان جاتی ہے. استأذنک أولو الطول منهم، تو ان میں سے وہ لوگ جو بڑی کشائش والے تھے، مال و دولت والے، أولو الطول صحت مند بھی تھے، مال و دولت بھی تھے، وہ آ کر آپ سے جو ہے اجازت مانگتے ہیں، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں. وقالوا ظننا انکم مال قائدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے چھوڑ دیجئے، ہمارا یہ معاملہ، یہ مجبوری ہے، یہ ہمارا جو ہے عذر ہے، لہذا ہمیں معاف کیجئے اور ہمیں چھوڑ دیجئے ان بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اب خوالف ان خواتین کو کہتے ہیں، ظاہر خواتین تو غزوے میں نہیں جاتی تھیں، خوالف وہ خواتین کے جو پیچھے رہ جانے والیاں ہیں، ظاہر ہے غزوے کے لیے تو انہیں کہا بھی نہیں گیا. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اسی پر راضی ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ پیچھے رہ جائے مدینے میں، اس غزوے میں نہ جانا پڑے. وطبع علی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. فہم لا یفقہون، اور اب وہ ہر قسم کے تفقہ سے عاری ہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، بلکہ جبکہ رسول اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے تھے، والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو جہاد کر رہے ہیں، مسلسل جہاد کر رہے ہیں، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی بڑا غزوہ نہ ہو، غزوہ بدر، غزوہ احد، ہم تو چند غزوات کے نام سے جانتے ہیں، بیسیوں غزوات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں گئے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے، حالانکہ حضور کو ہجرت فرما کے ابھی مدینہ تشریف لائے ہوئے کوئی تقریباً ایک سال گزرا ہے یا سوا سال گزرا ہوگا، آپ نے 8 فوجی مہمات بھیجی، جن میں سے چند میں آپ خود بھی شریک ہوئے، بقیہ میں مہاجرین تھے. تو ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ آ کر حضور بہت جو ہے وہ بڑے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ خس کم جہاں پاک چھوڑا ہے ان کافروں کو، بلکہ یہاں آ کر گویا کہ آپ نے اپنی موجودگی جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے، ان کی جو اکنامک جسے آپ کا یہ لائف لائن تھی، جو ان کی تجارتی شاہراہ تھی، اس کو بلاک کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سانپ جو ہے خود بل میں سے باہر نکل آیا، اور 1000 کا جو آیا لشکر، اور انتہائی جسے آپ کا یہ ذلت اور رسوائی والی شکست انہیں نصیب ہوئی. لیکن رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ تو مسلسل جہاد کر رہے ہیں اللہ کے رستے میں اپنے مالوں اور جان کے ساتھ. اولئک لہم الخیرات، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑا خیر ہے، بڑی بھلائیاں ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی. اولئک هم المفلحون، اور یہی ہے فلاح پانے والے کامیاب. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ باغات تیار کیے ہیں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، اور یہ اعراب کون ہے؟ یہ بدو ارد گرد کے قبائل کے رہنے والے لوگ، بادیہ نشین، یہ بھی آئے ہیں آپ کے پاس عذر کرتے ہوئے. لیو زن لہم، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، وہ بھی رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ہیرے بہانے تلاش کیے. واقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور پھر یہ کہ وہ بھی بیٹھ رہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی تھی، اس حکم پر عمل نہیں کیا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، دیکھیے کفر معنوی ہے، ہیں مسلمان لیکن حقیقتا انہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کے رسول کے قول یا حکم کو پاؤں تلے روندنا جو ہے کفر سے کم تو نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے کوئی حرج ان لوگوں پر جو ضعیف ہیں، گویا کہ جن کو ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا، ضعفاء تھے. ولا علی المرضى، اور مریض. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ وہ کوئی سواری ہو کے جس پر سوار ہو کر جو ہے وہ 600-700-800 میل کا سفر وہ طے کر سکے، گویا کہ جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، یا ضعیف تھے، یا یہ کہ بیمار تھے، اور پھر یہ کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تو اس حقیقی لاحق ہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، بلکہ سر شرط صرف یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار رہیں، اگر کہیں بے وفائی والا عنصر ان کے اندر پیدا ہو گیا تو یہاں معاملہ خراب ہے. ما علی المحسنین من سبیل، ان نیکوکار لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، گویا کہ کسی کو اگر عذر حقیقی ہے، کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اپاہج ہے، یا کہ کوئی جو ہے بالکل اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ جس کے اوپر جا سکے، تو یہاں ان لوگوں کو گویا کہ ایگزمپٹ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور ہے اور رحیم ہے اور ان پر کوئی الزام نہیں ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی الزام ہے کہ جو اے نبی آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے کسی سواری کا بندوبست کریں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ نے انہیں کہہ دیا کہ میرے پاس تو کوئی بندوبست نہیں ہے سواری کا. اور اس میں بھی اب ذہن میں رکھیے، جب اتنا طویل سفر ہے تو کوئی سواری تو ہونی چاہیے. اس کے باوجود سواریاں مقرر تھی، ایک ایک اونٹ کے لیے تین تین یا دو دو صحابہ تھے، ایک منزل وہ چلتے تھے پھر پیدل رہتے تھے، لیکن اگر تعداد اتنی بڑھ رہی ہے 30,000 کا لشکر، اس کے لیے بہرحال جو سواریاں چاہیے تھیں، اور باری باری بھی اگر بیٹھتے تب بھی بہرحال ان کی بہت تعداد تھی، اور آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس تو اس کا بندوبست نہیں ہے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کر سکوں. تولوا، تو واپس تو پلٹ گئے وہ. وعینہم تفیض من الدمع دمع، اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اس غم کے اندر کہ ہم نہیں جا سکے. حزنا الا یجد ما ينفقون، اس غم کے سبب کہ ان کے پاس نہیں تھی وہ سواری جس پہ وہ جا سکتے. اب یہ ان کے دل کا خلوص ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. دوسری طرف وہ سواریوں والے جو تھے وہاں کے منافقین، جن کے بارے میں کہہ دیا کہ اولو الطول تھے، بڑی جو ہے ان کے پاس وسعت بھی تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے اپنی سواریوں کے ساتھ وہیں بیٹھے رہے. انما السبیل علی الذین یستأذنوک، یقیناً الزام تو ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جنہوں نے اے نبی آپ سے آ کر اجازت طلب کی، وہم اغنیا، اور وہ غنی تھے، انہیں کسی قسم کا کوئی عذر لاحق نہیں تھا، روپیہ پیسہ تھا، صحت تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. رضو بھی ان یکونوا مع الخوالف، وہی بات کہ وہ تو اسی پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والی جو عورتیں ہیں انہیں میں شامل رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ گویا کہ اب انہیں کوئی علم نہیں ہے، اب وہ علم نہیں رکھتے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، جب مسلمانوں اب جب تم واپس آئے ہو تو یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آ کر پھر عذر پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ معاملہ وہاں جنگ تو ہوئی نہیں، یہ خوف زدہ تھے کہ جنگ ہو گئی تو ٹکراؤ ہے، لاکھوں کی آرمی ان کی، یہاں کل 30,000، اور جن کے پاس اتنی آرمی ہوگی تو سامان حرب بھی تو ہوگا نا، جنگی ساز و سامان بہت ہوگا. اب جب حضور واپس آ گئے اور یہ پوری چیز اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بنا دی، اور فی الواقع اس لڑائی یا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، تو اب آ کر پھر وہ معذرتیں کرنے لگے کہ جی ہماری تو اللہ کے رسول یہ مجبوری تھی، اصل میں جانے سے پہلے بھی میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، اب واپس آیا ہوں تو میں نے کہا آ کر ایک مرتبہ پھر بتا دوں، ورنہ میں تو آپ کے ساتھ جانے کو تیار تھا. اب یہ اس قسم کی جو ملما زدہ قسم کی شخصیتیں ہوتی ہیں وہی منافقین کی ہوتی ہیں، کہتے پوچھیں دل میں کچھ ہوتا ہے. اللہ تعتذروا، یعنی نبی سے کہہ دیجیے اب کوئی عذر نہ کرو، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہیں کبھی جو ہے تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ترجمہ یہ ہوگا، لیکن تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. قد نبرنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے تمہاری حقیقت کے بارے میں، تمہاری جو واقعی حالت تھی. وسر اللہ عملکم، اور اللہ اللہ کے رسول جو ہیں، وہ رسول ہو اور اس کے رسول بھی، اب دیکھیں گے کہ تمہارا مستقبل میں عمل کیسا ہے. گویا کہ اگر تو واقعی تمہیں کوئی عذر لاحق تھا تو اب تمہارے اندر اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس رستے کے مسافر تھے تو اس کے اندر اصلاح کا تو کوئی امکان نہیں تھا. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی جانب جو ہر چھپی اور واضح شے جو ہے، ظاہر شے اس کی جاننے والی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہیں تمہارے تمام اعمال جتلا دیے جائیں گے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، ان قریب آ کر یہ اللہ کی قسمیں کھا کر اللہ کو گویا کہ گواہ بنا کر یہ معذرتیں کہیں گے. اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، جب آپ ان کی طرف لوٹے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، گویا کہ ان کے ساتھ اعراض کا معاملہ کریں. قسمیں تو انہوں نے کھائی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی یہ معاملہ تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن حضور نے کوئی جو ہے پرسش نہیں کی، ان کے اوپر کوئی داروگی نہیں کیا. فاعرضوا عنہم، یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے سے اعراض کریں، ہمارے معاملے میں جو ہے زیادہ تحقیق نہ کریں، کوئی پوچھ گچھ اور انویسٹیگیشن، جس طرح ہمارے ہاں آج کل انویسٹیگیشن سیل بنا دیا جائے، حضور جو ہے کوئی کمیٹی بنا دیتے کہ اتنے صحابہ کی یہ کمیٹی ہے، وہ ذرا پوری طرح جو ہے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں کہ انہوں نے جو قسمیں کھائی تھیں یا جھوٹی باتیں کہی تھیں، جو باتیں ہمیں کہی تھیں وہ سچ تھیں یا جھوٹ تھیں. فعرضوا عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور اے مسلمانوں ان سے اعراض کرو. انہم رجس، لی اصلا ہے ہی ناپاک. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے اس شے کا جو ان کی کمائی ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ مسلمانوں تمہارے پاس آ کر بھی اپنی وفاداری کا جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں. لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تمہارے دل کے اندر کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ اب ان کا اصل میں مطمئن نظر ہے کہ مسلمان بھی مطمئن ہو جائیں کہ گویا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آئندہ مغایرت ہو جائے اسی شہر کے اندر، مدینہ میں ہمیں بھی رہنا ہے انہیں بھی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری اصل جو قلبی حقیقت ہے اس کو واضح کر دیا تو ظاہر ہے مسلمانوں کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت تو نہیں رہے گی. تاکہ تم ان سے راضی رہو. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو بدو ہوتے ہیں بادیہ نشین ارد گرد کے دیہاتوں میں رہنے والے، یہ بڑے تدخوبی تھے، اور پھر یہ کہ ان کے اندر جو ہے جسے آپ کہیے کوئی ضد اور عناد کی بات بھی تھی، تعلیم یافتہ تو چونکہ بالکل ہی نہیں تھے، لہذا اکھڑ مزاج بھی تھے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اور ان کے اندر بھی منافقین موجود تھے. تو یہ جو بدو ہیں، جو گوار لوگ ہیں، جو دیہاتی ہیں، یہ بہت سخت ہیں اپنے کفر اور نفاق میں. واجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، اور وہ اسی لائق تھے کہ انہیں نہ معلوم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود. وہ کہ معلوم ہوا کہ انہوں نے تو چونکہ مباحثہ کچھ ہٹتجی اور کچھ بحثی کرنی ہی کرنی ہے، اکھڑ پن ہے ان کے اندر، تدخو ہیں، لہذا یہ تو بہانہ چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے کوئی مخاصمت ہو سکے، کوئی جھگڑا ہو سکے. واللہ علیم حکیم، لہذا ان کے لائق یہ ہے کہ انہیں نہ ہی معلوم ہو دین کی حقیقتیں. اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بدوؤں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو اسے سمجھتے ہی یہ ہیں کہ یہ مغرم ہے، یہ تاوان ہے. وہی جو شخص تھا ثعلبہ ابن حاتم، جب حضور نے زکات لینے کے لیے اس کے پاس بھیجا تھا اپنا ہرکارا، تو اس نے کہا کہ یہ تو تاوان ہے، یہ تو جو ہے جگہ ٹیکس ہے جو ہمارے سے لیا جاتا ہے، یہ زکات جو ہے یہ اصل میں مغرم ہے، تاوان ہے. وہ تربص بکم الدوائر، اور یہ منافقین اے مسلمانوں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں، کہ برے حالات آئیں تو ان کے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے کہ ہاں ان مسلمانوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. علیہم دائرۃ السوء، اصل برائی تو انہی پر پڑنے والی ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، اسی طرح ان بدوؤں میں سے، بادیہ نشین لوگوں میں سے، اعرابیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سب ایسے ہوں، ان دیہاتوں میں رہنے والے ایسے مسلمان ہیں. ایک طرف منافقین ہیں جو بڑے اکھڑ اور تندخو مزاج ہیں، بات بات میں وہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر، آخرت پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور خرچ کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ ان کے دل کی ایک کیفیت ہے کہ جو خرچ کر رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے نکالو اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کے لیے، تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعائیں چاہتے ہیں اپنے حق میں. ظاہر ہے جب رسول دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ بہت کچھ جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، جب حضور نے کہا تھا کہ جو شخص جتنا نکال سکتا ہے نکال کر لے آئے، تو حضرت ابوبکر گھر گئے ہیں اور گھر میں جو کچھ تھا لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، جھاڑو پھیر کے. روایات میں آتا ہے کوئی شے نہیں رکھی، جتنا غلہ تھا، جو اجناس تھا، جو کپڑے تھے، کہ اتنا لمبا سفر ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، غلے کی بھی ضرورت ہوگی، اور کوئی سونے جواہرات چاندی تو ان کے ہاں ہوتا نہیں تھا. اور حضرت عمر نے اس موقع پر یہ سوچا کہ شاید یہ موقع ہے، اس لیے کہ حضرت عمر خود کہتے ہیں اس زمانے میں مجھے بڑی خوشحالی تھی، بہت روپیہ پیسہ میرے پاس کچھ تھا، تو میں نے جو کچھ بھی میرے پاس تھا اس کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا، اور آدھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب جب حضرت عمر پہنچے ہیں لے کر، تو دیکھا ابو بکر وہی موجود ہیں یا بعد میں آئے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا حضور نے حضرت ابو بکر سے، تو انہوں نے کہا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آئے. حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ آدھا آدھا میں نے آدھا گھر والے کو رکھ لیا. اب معلوم ہوا کہ یہاں بھی ابو بکر بازی لے گئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا کسی شخص کا کام نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین شخصیت اس روح ارضی کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ اپنے اب تو رسول کی دعائیں بھی چاہتے ہیں. اللہ انہا قربت اللہم، یقیناً یہ دونوں چیزیں، ان کا خرچ کرنا اور جہاد کرنا اور ایمان، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف فرمانے والا، کمال رحمت. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ سابقین اولین جو بالکل آغاز کے دور میں، جبکہ اسلام بالکل اجنبی تھا، اور جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا گویا کہ اپنے آپ کو درندوں کے حوالے کر دینے کے مترادف، اب جیسے چاہیں انہیں ماریں، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جیسے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. تو سابقون الاولون یہ بھی ہیں، من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین میں سے بھی، اور انصار میں سے کون ہوئے؟ جنہوں نے بیعت اقبہ اولی، بیعت اقبہ ثانیہ میں آ کر حضور سے بیعت کی تھی. یہ بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مدینہ کے رہائشیوں میں سے، اور مکہ کے رہائشیوں میں سے وہ کہ جو حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان، جو ایمان لائے تھے، سابقون الاولین میں. والانصاری، اور اسی طرح مہاجرین میں سے بھی، انصار سے بھی. والذین تبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کیا ہے ان کا احسان کے ساتھ. ان کے بعد آنے والی نسلیں، جو حضور نے فرمایا نا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، لہذا ان کی اقتداء کرو، ان کی سیرت بھی تمہارے لیے ایک مکمل اسوہ ہے، بڑا نمونہ ہے، اس میں بڑی واضح و نصیحت تم جو ہے نصیحت والی باتیں پاؤ گے ان کی سیرت کے اندر. رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ باغات تیار کیے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. وممن حولکم من الاعراب منافقون، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں بھی منافقین موجود ہیں، اعراب ہیں، بدو ہیں، بڑے تندخو ہیں، بڑے تیز مزاج کے ہیں، ومن اہل المدینہ اور اسی طرح مدینہ کے اپنے رہائشی ان میں بھی منافقین موجود ہیں، مردو علی النفاق جو اڑ گئے ہیں اپنی سرکشی پر، اپنے نفاق پر، لا تعلمہم اے مسلمانوں تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم انہیں خوب جانتے ہیں، کس کے دل میں کتنا نفاق ہے اور کتنی کچھ وفاداری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، وہ ہمارے علم میں ہے، سنعذبہم مرتین تو ہم تو انہیں دگنی سزا دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم اور ان کے بعد اسے لوٹا دیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف، وآخرون اعترفوا بذنوبہم کچھ ایسے بھی تھے کہ جو رہ تو گئے جا تو نہیں سکے لیکن ان کے کوئی اور ایسے مسائل تھے یا کچھ معاملات تھے کہ جنہوں نے گویا کہ بڑی شرمندگی، دیکھیں منافق جو ہے اس میں شرمندگی نام کی کوئی شے نہیں، پہلے بھی جھوٹی قسمیں کھائی تھی، جب حضور واپس آ گئے تب آ کر جو ہے گویا کہ انہیں پھر اعادہ کر رہے ہیں کہ ہماری تو یہ مجبوری تھی، لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے، حضرت ابو لبالوہ ہیں رضی اللہ تعالی ان کے اور ساتھی ہیں کہ جن جو گئے تو نہیں جا تو نہیں سکے کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہ عذر ایسا نہیں تھا کہ جو گویا کہ عذر شرعی بنتا اس کے رکے رہنے پہ، لہذا حضور کے پاس آ کر انہوں نے کہا حضور زبان مجھے بھی دی ہے، میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے میں اعتراف کرتا ہوں یہ میری اپنی سستی تھی، اپنی کمزوری تھی، اور میں سمجھتا ہوں میں نے بڑا گناہ کیا ہے، اور میرا دل جو ہے رنج و علم کی وجہ سے شدید جو ہے میں پریشانی کے عالم میں ہوں، میرے لیے اللہ کے حضور استغفار کیجئے میں آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یہ ایک گویا کہ اعتذار تھا ان کی طرف سے، معذرت تھی، لہذا ان کا معاملہ فرما دیا گیا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے اس گناہ کا، کہ انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کی جو ہے سرتابی کی تھی، بلکہ اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر اعمال صالحہ بھی تھے، نیک اعمال کرنے والے بھی، اور کچھ برائیاں بھی موجود تھیں، عسى اللہ ان يتوب علیہم ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، جن کے اندر شرمندگی ہے، منافقین میں تو شرمندگی بھی نہیں تھی، ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ ان کے مال جو ہیں صدقے کے طور پر، اور پھر یہ کہ اگر اپنے غزوے میں اپنے روپیہ پیسہ یا مال دولت دینا چاہ رہے ہیں اس کو قبول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بها جس کے ذریعے ان کی تطہیر بھی ہوگی اور ان کا تزکیہ نفس بھی ہوگا، جنہیں اعتراف ہے اپنے اس گناہ کا، گویا کہ اب ان کے لیے اچھے جذبات ہیں، جو حضور سے بھی کہا کہ ان کے اس کو قبول کیجئے، وصلی علیہم اور ان کے لیے آپ دعا بھی کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ جو ان کے اندر اب ایک بے چینی ہے اپنے نہ جانے کی وجہ سے، جو ندامت اور شرمندگی ہے، تو آپ کی ان کے حق میں دعا جو ہے سکن لہم ان کے سکون کا باعث ہوگی، واللہ سمیع علیم اللہ تعالی ہر شے سننے والا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، یہ کہنے علم نہیں کہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ یا خذوا صدقات اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے ان کے صدقات کو بھی، ان اللہ هو التواب الرحیم یقین اللہ تواب ہے توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم، وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے اب تم جو بھی منافقین آئے انہوں نے پھر قسمیں کھا لی پھر اپنی وفاداری کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم تو آپ کے وفادار ہیں ہم تو اس وقت ہماری فلاں مجبوری تھی ہم نہیں جا سکے، تو اب یہاں کہا جا رہا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے ملو فسیر اللہ عملکم ورسولہ ٹھیک ہے اب تم گویا کہ میری یہاں سے اب چلے جاؤ تمہاری معذرت میں نے سن لی اب کام کرو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا تمہارے اعمال کو اور اللہ کے رسول بھی گویا کہ آبزرو کریں گے اب تمہیں، اب یہ جو تم نے ایک اتنا بڑا معاملہ کیا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے جواب میں جو ہے قسمیں کھائیں معذرت تراشی تو اب دیکھیں گے تمہارے مستقبل میں گویا کہ آئندہ تمہارا عزائم کیا ہیں تمہارے طور طریقے کیا ہیں، تو فسیر اللہ عملکم ورسولہ تو اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں تمہارے اعمال کو آبزرو کریں گے، والمؤمنون اسی طرح اہل ایمان بھی دیکھیں گے، وستردون الی عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف کے جو غیب اور شہادہ کا جاننے والا ہے اور وہ پھر تمہیں جتلا دے گا تمہارے تمام اعمال، وہ تو دلوں کی نیتوں سے بھی واقف ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ اور کچھ اور لوگ بھی ایسے تھے کہ جن کا اللہ تعالی نے گویا کہ ان کے معاملے کو ایک امید کے اوپر ٹال دیا، ان کی توبہ کی بھی قبول نہیں ہوئی، اب یہ ہے کہ جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں آ جائے گا بلکہ انشاءاللہ ہمارے اسی پروگرام میں ان کا ذکر آ جائے گا، تین حضرات کا وہاں آپ کو بڑی تفصیل سے ذکر ملتا ہے بخاری کے اندر بھی اور مختلف اور احادیث کی روایت میں بھی، وہاں ہم اس کو پڑھیں گے، جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا ہے، مرجون لامر اللہ، اما یعذبهم و اما یتوب علیہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے اور چاہے ان کی توبہ کو قبول فرما لے، ان پر عنایت فرمائے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب اصل میں مدینہ میں ایک شخص تھا منافق، ابو عامر راہب اس کا نام تھا، راہب اس بنیاد پر کہ اس نے جو ہے وہ کوئی خانقاہ بنا لی تھی اپنی، حضور پر ایمان تو لے آیا تھا لیکن منافق تھا، بلکہ بدترین قسم کا منافق. اور پھر یہ کہ یہ کہیں پھر بعد میں چلا گیا تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا، اور غزوات کے اندر غزوہ احد کے موقع پر پھر یہ جو ہے مشرکین کی اس جماعت میں شامل ہو کر آیا تھا. تو گویا کہ اس حوالے سے یہ وہ منافق تھا کہ جس کی منافقت کا سب کو معلوم تھا. اب اس نے پھر گویا کہ ایک خاص طور پر ایک معاملہ کیا تھا کہ مسجد قباء تو وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے، جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، تو وہاں آپ جہاں وہ بیٹھی تو وہاں ایک مسجد قائم ہوگی جسے مسجد قباء کہتے ہیں. مسجد نبوی جو ہے وہ کہیں بعد میں ہوئی، اور اس کے بعد حضور جب آ گئے ہیں مدینہ شہر، مسجد قباء جو حضرات بھی گئے ہیں، اس وقت مدینہ بہت چھوٹا سا تھا، تو مدینہ سے کافی باہر ہے، لیکن مسجد نبوی جو ہے مدینہ کے اندر ہے. گویا کہ اصل جسے آپ کہیں گے کہ پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی، جو حضور نے تعمیر کی، وہ مسجد نبوی تھی، لیکن جہاں حضور نے عارضی قیام فرمایا تھا ہجرت کے فوراً بعد، جہاں آپ کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پھر مسجد قباء بنی تھی. تو مسجد قباء موجود تھی، لیکن وہیں یہ شخص ابو عامر بھی وہیں کا رہنے والا تھا، اس کے بعد پھر یہ کہیں شام بھی چلا گیا، لیکن اس کے چیلے چانٹے وہاں موجود تھے اور ان کو ڈکٹیٹ کیا کرتا تھا وہ، گویا کہ کسی ذریعے سے بھی کوئی قافلہ آ رہا ہے تو انہیں ہدایت دیتا تھا. تو اس کی ہدایت پر، جس وقت کہ وہ شام میں تھا، اس کی ہدایت پر پھر وہاں ایک مسجد کے نام سے ایک عمارت تعمیر کی گئی تھی، مسجد ضرار، اس کا لفظ، اس نام جو ہے وہ بھی یہاں قرآن میں موجود ہے. اور وہ اصل میں ان منافقین کے مل بیٹھنے کی جگہ تھی، مسجد نہیں تھی. اور انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، غزوہ تبوک کے سے پہلے کی بات ہے، کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ہم انوائٹ کریں گے اور گویا کہ اس مسجد کا افتتاح بھی کریں گے. اور اسی موقع پر ان کی وہ پلاننگ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے کوئی جو ہے ہم چیز گرا دیں گے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ اس درجے جسے آپ کہیے کہ خبیث شخص تھا، اور اس کے دل کے اندر یہ عزائم تھے. اور اس کا نام جو آتا ہے وہ ابو عامر راہب، لیکن یہ کہ راہب اس لیے کہ شروع میں اس نے جو ہے کوئی رہبانیت اختیار کر لی تھی. بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، تو آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ مرکز بن رہا ہے. اب یہاں یہ تمام منافقین جمع ہو کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں. لہذا پھر حضور نے جو ہے حکم دیا تھا، اور مسجد کو جو ہے پھر نظر آتش کیا گیا، پہلے منہدم کیا گیا اور اس کے بعد نظر آتش کیا گیا. یہ ہے اصل میں مسجد ضرار جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی ضرار، ضرر پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وکفرا، اور وہ جو کہ بنیادی جس کی بنیادی کفر پر تھی، وہ تفریقا بین المؤمنین، اور اسی طرح مومنوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے لیے، منافقین کا تو مطمئن نظر یہ تھا، وارصاد لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور وہ گھات لگانے کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ فراہم کی تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ منافقین تھے. وَلَيَحْلِفُونَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس بات کا یقین دلایا تھا کہ یہ مسجد جو ہم نے بنائی ہے تو ہمارے نزدیک خیر ہے، بھلائی ہے. اور اس میں ان کے یہ الفاظ جو ہیں موجود ہیں کہ اصل میں بارش ہو جاتی ہے تو مسجد قباء تک جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، رستے میں کوئی نشیب بھی آتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لہذا اس اپنے عذر کی بنیاد پر ہم نے یہ مسجد بنا دی. ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون، جبکہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فيه ابدا، حضور سے کہا گیا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، کبھی نماز ادا نہ کریں. لمسجد اسس على التقوى، یہاں اب تعریف ہو رہی ہے مسجد قباء کی، وہ مسجد کہ جو جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، جو حضور نے آ کر سب سے پہلے جہاں قیام فرمایا تھا مدینہ میں، وہاں مسجد قباء جو بنی تھی. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، جو پہلے دن ہی سے جو تقوی کی بنیادوں پر قائم کی تھی، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اے نبی آپ اس میں نماز ادا کریں، اس میں جائیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں تو وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں انتہائی پاک صاف ہونا. ان یتطہروا، گویا کہ اس میں مبالغہ ہے کہ پاکی اور صفائی میں بھی دوسروں سے بہت بڑھ کر. اور جب دوسرے مسلمان صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ قرآن حکیم میں جو تمہارا ذکر آیا ہے، یہ وہی کے رہائشی تھے نا مسجد قباء کے ارد گرد کے، جو وہاں نماز ادا کرتے تھے، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان یتطہروا، وہ بہت پاک صاف رہنے والے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بس صرف ایک چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلے جہاں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت پانی جو کہ بہت کم ہوا کرتا تھا، تو لہذا عام طور پر صرف ڈھیلوں کو استعمال کر کے جو آدمی فارغ ہو جاتا تھا. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بلا وہ بنیاد، وہ عمارت کے جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، مسجد قباء، اور جس میں اللہ کی رضا مندی شامل حال تھی، خیر، وہی بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ عمارت جو ان منافقین نے مسجد ضرار کی تعمیر کی تھی، علی شفا حجرف ہار، کہ جو ایک آگ کی گھاٹی کے جو ہے اس کے کنارے پر تعمیر کی گئی، فنہار ابھی فی نار جہنم، اس لیے کہ اس عمارت کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، اللہ کے رسول کو ایزا پہنچانا، اور مسلمانوں کے خلاف مسلم کو بندی کرنا. لہذا یہ عمارت تو وہ ہے گویا کہ جسے جہنم کے کنارے پر جو ہے وہ کہیں تعمیر کیا گیا ہو، اور وہ پھر فنہار ابھی فی نار جہنم، اور اسے جو ہے وہ اپنے رہائشوں کو لے کر جو اس کے اندر موجود ہوں گے اس مسجد نما شہر میں، اس کو لے کر جہنم میں گر جائے. اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اب ہمیشہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ کھٹک موجود رہے گی. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اپنے رسول کو، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول نے اس مسجد کو ڈھا دیا اور آگ لگا دی، تو یہ چیز جو ہے ان کے دلوں کے اندر کھٹک باقی رہے گی. الا ان تقطع قلوبهم، یہاں تک کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا. ظاہر ہے کہ جتنا صدمہ پہنچا ہوگا منافقین کو، وہ جو عمارت تعمیر کی تھی خاص مقصد کے پیش نظر، حضور نے غزوہ تبوک سے واپس آ کر جو ہے اس کو منہدم کروا دیا اور اس کو پھر جلا دیا. اب یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں یاد ہوگا آپ کو، جب 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا، تو کچھ وہ کلپس بھی اس وقت تک تو یہ میرے خیال میں واٹس ایپ وغیرہ تو تھے نہیں، لیکن میسیجز کے ذریعے مجھے بھی یاد پڑتا کہ ایسا میسج آیا تھا. دیکھیں جی، آپ سورہ بقرہ، سورہ توبہ جو ہے وہ 9ویں سورت ہے قرآن کی، اور 11ویں پارے میں ہے، تو یہ 9/11 تو یہاں سے نکال لیا انہوں نے، تو 9/11 میں جو واقعہ ہوا تھا، دو ٹوئنس ٹاور جو ہوئے تھے، اور پھر وہ بلڈنگ جو تھی وہ 110 منزلہ تھی، اور یہ 110ویں آیت ہے. گویا کہ اس موقع پر بڑا چرچا کیا گیا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں گویا کہ آج سے 1450 برس پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سورہ بقرہ جو ہے سورہ توبہ 9ویں سورت ہے، پارا جو ہے وہ 11ویں پارا ہے، تو 9/11 تو یہاں پورا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 110ویں آئے تھے، اور وہ بلڈنگ جو ٹوین ٹاور جو زمین بوس ہوئے تھے وہ 110 منزلہ تھے. لہذا کچھ مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسے بڑا موجزہ قرار دیا گیا تھا کہ 1400 برس پہلے جو ہے قرآن نے اس واقعے کا ذکر کر دیا تھا. حالانکہ اتفاقی بات ہے، حضور کے دور میں تو یہ سپاروں کی تقسیم تھی نہیں، لہذا 11 والا حصہ جو ہے تو ویسے ہی نکال دیجئے کہ حضور جب قرآن چھوڑ کر گئے ہیں تو پاروں کی شکل میں تو نہیں تھا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس خیال سے کہ کوئی شخص اگر قرآن حکیم کی تلاوت ایک مہینے میں پوری کرنا چاہے تو اسے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. بہرحال، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہاں دیکھیے، جو صادق الایمان مومن تھے، مقابلہ کیجئے ان لوگوں سے جو جھوٹ موٹ کا ایمان لائے تھے، جن کے دل میں نفرت تھی اور کینہ تھا حضور اور مسلمانوں کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے تو مول لے لی ہیں مومنین سے ان کی جانیں، کس شے کے عوض؟ بان لهم الجنہ، ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض مول لے لیے. گویا کہ اللہ نے انہیں جو کچھ یہاں عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کے ذریعے جنت کمانے کی کوشش کرو. تو اہل ایمان جو صادق الایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کیا، ایک ٹریڈ کیا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض انہیں جنت کا حقدار بنا دیا، جنت انہوں نے مول لی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، جو قتال کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، فیقتلون ویقتلون، اور پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے، والقرآن اور قرآن میں بھی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کا، اپنے عہد کا پورا کرنے والا اور کون ہے؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو اب خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، کہ تمہارے مالوں اور تمہاری جان کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کر لیا، اب جنت تمہارا حق ہے. وذلك هو الفوز العظيم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. التائبون العابدون، اب کون اہل ایمان؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین، حقیقتا اہل ایمان کون ہے؟ التائبون، اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، کہیں کوئی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی تو فوراً رجوع کرنے والے. العابدون، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے. الحامدون، اللہ کی حمد تعریف کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے. السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، جھک جانے والے، الساجدون اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائیوں کا استحصال کرنے والے، روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حفاظت اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اب یہ اوصاف ہیں اہل ایمان کے، گویا کہ یہ کسوٹی فراہم کر دی گئی کہ اپنے آپ کا جائزہ لے لو، اگر تو یہ صفات موجود ہیں تو پھر تم ان اہل ایمان میں ہو کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کر دی، تمہارے مال اور تمہاری جانیں اللہ نے خرید لی ہیں جنت کے عوض۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ان مومنوں کو آپ بشارت دی دے، کس ہے کی جنت کی۔ ما قال النبی للنبی والذین آمنوا، کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ شان نشان نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا خواہ وہ اپنے ان کے کتنے ہی قریب قرابت دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم ان اصحاب الجحیم جبکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ اصحاب نار میں سے ہیں۔ وہ کہ جو مسلمان نہیں ہوئے آبا و اجداد میں ان کے حق میں استغفار کرنے کا سے منع کر دیا گیا۔ وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کی تھی اپنے والد کے لیے، اس لیے کہ اس کا ذکر سورہ مریم میں آ جائے گا، وہ بھی مکی سورت ہے، کہ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار ٹوکنا شروع کیا اپنے والد کو بت پرستی سے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی اس باز و نصیحت سے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ تو وہاں سے رخصت ہوئے تھے یہ دعا کرتے ہوئے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جان میں آپ کے حق میں اپنے رب کے حضور استغفار کروں گا کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن یہاں استغفار سے مراد ہے کہ میں دعا کروں گا کہ وہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن فلما تبین آگے آ جائے گا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدت وعدہ ایہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا اپنے والد سے تو وہ صرف ایک وعدہ تھا، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ فلما تبین لہ، اور جب ان پر خوب اچھی طرح واضح ہو گیا، انہ عدو اللہ تبرا من، کہ وہ جو ہے اس میں اسلام کی دولت جو ہے اس سے تو راہ یاب ہونا بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اسی بت پرستی کے اوپر قائم رہا، تو پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اعلان بیزاری کر لی، اور جب خوب اچھی طرح جان لیا انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اسے اعلان بیداری اختیار کی، ان ابراہیم الاواہ حلیم، یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی اواہ تھے، بہت نرم دلکھنے والے، اور یہ ہے کہ بہت ہی حلم والے تھے، تحمل والے۔ وما کان اللہ یضل قوم بعد اذ ھداهم حتى یبین لهم ما یتقون، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ جب تک انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، حرام و حلال کیا ہے، شریعت کے احکامات کیا ہیں، عوامر و نواہی کہاں ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہ، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرمانے والا، وہی موت وارد کرے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے مسلمان نہ کوئی ولی ہے، کچھ پناہ ہے اور نہ ہی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی رحمت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو نبی کے ساتھ تھے، جو نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی، والانصار اور انصار مدینہ پر بھی، الذین اتبعوه فی ساعت العسرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کیا تھا اس ساعت العسرہ میں، یہ غزوہ تبوک کو ساعت عسرہ بھی کہتے ہیں، جو ہے کہ اس میں بڑی سختی بھی تھی، بہت شدید گرمی بھی تھی، قحط کا عالم بھی تھا، اور حضور کا حکم وہ تھا کہ ہر شخص کو نکلنا ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کے دلوں کے اندر کچھ ٹیڑھ پیدا ہو گیا تھا، ثم تاب علیہم، معلوم ہوتا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ابتداء ان کے اندر رکاوٹ تھی کہ حضور کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں، لیکن بالآخر انہوں نے طے کیا اور حضور کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے۔ انہ بہم رعوف الرحیم، یقیناً وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رعوف الرحیم ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہ تین صحابہ ہیں۔ بخاری شریف میں کئی صفحات پر مشتمل بہت خوبصورت روایت ہے، اور جو حضرات بخاری میں وہ نہ حاصل کر سکے تو آپ کم سے کم تفہیم القرآن میں جہاں یہ آیات غزوہ تبوک کا ذکر ہے وہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری کی پوری روایت جو ہے نقل کر دی ہے، اور وہ روایت پڑھتے ہوئے انسان جو ہے اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت رہی، یہ جا تو نہیں سکے لیکن یہ کہ پھر حضور کے پاس گئے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ مقاطع کا ہوا ہے، حضور نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص ان کے سلام کا جواب نہ دے۔ اب اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے، جو صادق الایمان شخص ہوگا اس کے دل جو ہے وہ پھٹ جائے گا اسی بات سے کہ وہ کسی مسلمان اپنے ساتھی صحابی کو سلام کر رہا ہے، خود اللہ کے رسول کو سلام کر رہے تو جواب نہیں دے رہے، اللہ نے حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ انہیں یہ سزا دینی مطلوب تھی۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کی بیویوں سے کہہ دیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ. اب گھر میں اگر کوئی ایسی تھی کہ جو ان کا غم بانٹنے والی تھی, اللہ کے رسول نے حکم دیا تم بھی ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کر سکتی, کوئی تعلق قائم نہیں رکھ سکتی, لہذا ان تینوں کی بیویاں اپنے اپنے میکے روانہ ہو گئیں, ابھی اکیلے رہ گئے. تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین ہمیں یوں محسوس ہونے لگی کہ ہمارے لیے جو ہے سانس لینا ممکن نہیں ہے, اتنی اجنبیت پیدا ہو گئی. اور یہ اجنبیت ہوتی ہے بشرطے کہ انسان کے دل کے اندر اگر احساس ہو اور کسی کی مغایرت کو, کسی کی اجنبیت کو محسوس کرے کہ وہ میری طرف جو ہے وہ رخ کر نہیں رہا, میری بات کا جواب نہیں دے رہا, میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا. تو بڑی طویل روایت ہے جن حضرات کے ذوق پیدا ہو, ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں, لیکن واقعتا ایمان کو تازہ کر دینے والی وہ بات. یہ وہ تین صحابی تھے جن کے نام بھی موجود ہیں, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور مرارہ ابن ربیع. ان تینوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ جن کو پھر ایک سزا اس نوعیت کی دی گئی کہ وہ پوری مدینہ کی بستی ان کے لیے بالکل اجنبی بن گئی. اور اسی عالم میں جو ہے وہ قریبی ملک سلطنت روما کی طرف سے کچھ لوگ ایک وفد بھی آئے ان کے پاس کہ ہمیں معلوم ہوا تمہارے جو ہے نبی ہیں انہوں نے تمہیں بڑی سخت سزا دی ہے, تو انہوں نے جو ہے ان کو پھر گویا کہ اپنی طرف خوش آمدید کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں, ہم آپ کو بڑے اعلیٰ مناسب عطا کریں گے. تو انہوں نے ان کے اوپر تھوکا اور ان کے جو ہے اس کی بات, ان کی فرمائش کو جو ان کی طرف سے لالچ دی گئی تھی اس کو رد کر دیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ لوگ کے جو تین رہ گئے تھے پیچھے رہنے والوں میں سے, یہ تین کا نام ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, قرآن حکیم میں نام نہیں ہے لیکن یہ کہ بخاری میں اور تمام احادیث کی کتابوں میں نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربیعہ, ہلال ابن امیہ. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, ان کی اس کیفیت کا نقشہ قرآن نے کھینچا کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود انہیں تنگ محسوس ہونے لگی, گویا کہ وہ کوئی اپنے سے کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہ ہو, تو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی. وضاقت علیہم انفسہم, اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے. اس میں حضرت کعب کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں تو خیال آیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں, اس لیے کہ انسان بعض اوقات اس ڈپریشن کے اندر یا جو فرسٹریشن ہے اس میں اس حد تک چلا جاتا ہے, لیکن پھر میں نے اللہ سے پناہ مانگی کہ حرام موت مرنا, ایک تو یہ مجھ سے گناہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک نہیں کہا اور میں ساتھ نہیں گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے حرام موت اپنے گلے لگا لوں. تو اس حد تک ان کے اوپر جو ہے وہ تنگی انہوں نے اپنے آپ پہ, وضاقت علیہم انفسہم, اور ان کی اپنی جان جو ہے وہ اپنے اس سے تنگ آ گئے. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, اور انہیں یقین ہو گیا اس بات کا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ملجا ہے نہ ماوا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر کوئی پناہ ملے گی, معافی ہوگی, تو اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگی. اور اس کے بعد پھر جب تقریباً 50 دن گزر گئے اس کیفیت میں, تو پھر یہ آیات نازل ہو گئیں کہ جس میں ان کی برات کر دی گئی, انہیں معافی کا اعلان کر دیا گیا, اور وہ بھی بڑا جذباتی مرحلہ تھا. اس لیے کہ مدینہ کے رہنے والے کون تھے, ان کے قریب ترین کے لوگ تھے نا, یہ بھی صادق الایمان تھے. اب ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ سب سے پہلے جا کر اطلاع ہو دے, یہ اتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں درگزر فرمایا, آیات نازل ہو گئی ان کے لیے. اب اس پر جو ہے ایک شخص نے جو ہے وہی ذرا بلند جگہ پر جا کر, وہ بہت ہی زوردار آواز والا شخص تھا, تو اس نے جو ہے اپنے ہاتھوں کے گرد ہاتھ سے وہ بنایا جس طرح سپیکر بنایا جاتا ہے, اور زور سے آواز دی ان کو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اب جو ایک عید کا سا سماں ہوا, اور جس طرح مسلمان آ کر ایک دوسرے سے ملے ہیں, انہیں مبارکباد دی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گلے لگایا, یہ پوری کیفیات آپ کو اس حدیث میں مل جائیں گے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر رحمت فرمائی, شرفت فرمائی, اور جو انہوں نے توبہ کی جس کو قبول کر لیا. ان اللہ هو التواب الرحیم, یقینا اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا کمال رحمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.